ہم ہے حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی، جیتے رہے ہیں
لا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، وجهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود بجي محمد. عزیزان، امام حسین علیہ السلام عشر اولی کی آٹھویں مجلس صاحب امام بارگاہ شاہ یثرب سے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54, 55 اور 56 کے ذیل میں امام اور امت کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ 7 مجالس میں ہم نے قرآن مجید کی ان 3 آیات کے ذیل میں امام اور امت دونوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. تو ارشاد رب العزت ہوا: اے ایمان لانے والوں، اگر کوئی تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ، ارتداد مرتد ہو جائے پھر جائے، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد قوم لے کر آئے گا. یحبہم، پہلی نشانی اس کی کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دوسری نشانی کیا بیان کی؟ وہ یحبونہ، وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرتی ہے. اور محبت ہم بتا چکے ہیں کہ محبت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. یحبہم وہ یحبونہ، دو نشانی. تیسری، اذلتن علی المؤمنین، مؤمنین کے سامنے متواضع ہوتے ہیں. چوتھی نشانی، اعزتن علی الکافرین، کافروں کے سامنے صاحب حیثیت ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں سر اٹھا کر. پانچویں نشانی کیا بیان کی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور چھٹی نشانی کیا بیان کی؟ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی انہیں ملامت کرتا ہے تو اس کی ملامت کا کوئی توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خالق، اس کی عظمت، اس کا دین، اس کی پائیداری، اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت اس کی نظروں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ محبت کا پہلا تقاضا یہی ہے، محبت کا پہلا اصول یہی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے ناراض نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں کیا کبھی کوئی عاشق دیکھا ہے کہ جناب وہ یہ کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جب محبوب پلٹ کر اپنے محب سے یہ کہے، معشوق پلٹ کر اپنے عاشق سے یہ کہے، اچھا ٹھیک ہے میری مرضی کے مطابق ذرا یہ کام تو کر دو، کہے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا، محبت ضرور کریں گے آپ سے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے، آپ کے دل کو شاد نہیں کریں گے۔ تو یہ محبت کا اصول نہیں، محبت کا پہلا اور بنیادی ترین اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے دل کو شاد کیا جاتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قوم جو آئے گی اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو بس اس خدائی محبت کے ذیل میں سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے گی، اور اس راہ میں جو سختیاں آئیں گی، جو مشکلات آئیں گی، ان کو ہنسی خوشی جھیلیں گے، ہنسی خوشی برداشت کریں گے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ چھ نشانے بیان کیے، کہ واللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ واسع علیم۔ پھر اس کے بعد امام کی نشانی بیان کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارے ولی فقط اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت حکومت زکات دیتے ہیں۔ یعنی اس امام کی بھی پہلی نشانی کیا بیان کی؟ اللہ سے متصل ہے، کیونکہ ولایت ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں اس پر، ولایت یعنی امام کے پاس جو ولایت پہنچی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی ولایت ہے، اللہ ہی کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت اور اللہ ہی کا بنا ہوا قانون، اللہ ہی کا بھیجا ہوا نمائندہ۔ بس ولایت جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ پہلی نشانی یہ ہے، اس کے بعد کہا وہ رسول ہو، اور یہ رسول ہیں اور وہ صاحبان ایمان ہیں، یعنی اللہ سے متصل ہونے کے بعد امام در حقیقت پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے خدا اور اپنے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ اشہد انک اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کون دیتا ہے بتائیے؟ جو چشم دید گواہ ہوتا ہے، بھائی کہیں حادثہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ بھائی عینی شاہد موجود ہے، چشم دید گواہ موجود ہے۔ دیکھیں گواہ اور چشم دید یہ تاکید کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بات روک کر یہاں پر چاہتے ہیں، اس موضوع کو تھوڑا سا واضح کر دوں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ گواہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس کسی منظر کی شہادت دے، گواہی دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں چشم دید گواہ، یعنی تاکید کے لیے ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ کیوں تاکید کے لیے؟ یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے خود ہی منظر دیکھا ہے۔ اب کوئی واقعہ ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی گواہ لاؤ، چشم دید گواہ لاؤ، کون شہادت دے گا، کون وٹنس ہے، اس کی آئی وٹنس کیا ہے؟ جناب میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شخص نے یہ فعل انجام دیا۔ اچھا جناب، ہو آپ نے کربلا میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو؟ جی آپ نے امام حسین کی شہادت اپنی آنکھوں سے ملاحدہ کی؟ نہیں۔ آپ نے بنفس نفیس آپ کربلا میں موجود تھے؟ نہیں۔ کہاں سے سنا؟ آب و اجداد سے، ان مجالس کے ذریعے سے، اہل بیت کی تعلیم کردہ زیارتوں کی۔ کیا کہتا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں امام حسین آپ نے کیا کی؟ نماز قائم کی۔ اقمت الصلاۃ واتیت الزکات، اور آپ نے زکات دی۔ وامرت بالمعروف، اور آپ نے نیکیوں کا حکم دیا۔ ونہیت عن المنکر، اور آپ نے ترحقیت برائیوں سے روکا. وَتَلَوْتَ الْكِتَابَ اللَّهِ حَقَّ تِلَاوَتِ، اور تلاوت قرآن کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تک نوک نیدہ پہ تلاوت کی ہے. وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ دوسری زیارتوں کے جملے میں بتا رہا ہوں، زیارت وارثہ کے جملے تو وہی ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں. زیارت اربعین میں دوسری زیارتوں میں امام حسین علیہ السلام کی کثرت سے جملے ہیں، کیا ہیں؟ تلاوت الکتاب حق تلاوت، آپ نے تلاوت قرآن کی. جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے جہاد کیا. وہ بدلا محجتہ فی کا، سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. تو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. تو پھر اس گواہی کے کیا معنی ہے؟ توجہ فرمائیے گا. میں لانا چاہتا ہوں اس نقطے پر کہ جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایمان جو ہماری طرف سے آیا ہے اس کی پہلی نشانی ہے اقام صلاۃ، نماز قائم کرتا ہے. اس عظیم منزلت پر ہونے کے باوجود، اس عظیم مقام پر فائز ہونے کے باوجود، امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز سے متصل رہتا ہے. جب انسان مرکز سے متصل رہے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا، مرکز سے جدا ہو جائے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ ہو برباد ہو جائے گا. امام ہمیں حکم دے رہے ہیں عملی سیرت کے ذریعے سے اپنے مرکز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا مرکز اللہ ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہماری بازگشت، ہماری واپسی جو ہے اللہ ہی کی طرف ہے. اپنے مرکز سے مضبوط رہو، جو خدا وند عالم ہے اسی نے یہ کائنات بنائی ہے. تو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ کیا مطلب ہے؟ جب آپ نہیں تھے، جب آپ موجود نہیں تھے، جب آپ نے نہیں دیکھا، جب آپ نے نہیں سنا، تو پھر شہادت دینے کا کیا معنی؟ خب کیا یہ نعوذ باللہ زبانی شہادت ہے؟ نہیں، یہ معصوم کے جملے ہیں. کون معصوم؟ جو ولایت الہی، ولایت رسول کے سائے میں ولایت امامت کا حقدار ہوتا ہے. اس کی نورانی ترین جملے در حقیقت، یہ شاعر کے جملے نہیں ہے کہ بہر سے بہر ملانے کے لیے، قافیہ ردیف ملانے کے لیے، شعر کو وزن پہ وزن لانے کے لیے کہہ دیا. یہ نورانی جملے ہیں امام کے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جیسے میں بول رہا ہوں، میرے میں نے کہا چلو اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کہہ دوں، اس الفاظ کی جگہ یہ الفاظ کہہ دوں اور مسئلہ ختم ہو جائے. نہیں، یہ امام کے جملے، قد اقمت الصلاۃ اشہد انک، میں گواہی دے رہا ہوں. یہ گواہی کیا گواہی ہے؟ یہاں سے پتہ چلا کہ جو پہلی صفت بیان کی ہے در حقیقت خداوند عالم تمہارے امام کی، پہلی صفت کیا؟ نماز قائم کرنا. نماز کے لیے کیا کہا؟ الصلاۃ عمود الدین، تمہارے دین کا جو خیمہ ہے اس کو قائم رکھنے کا عمود، اس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. امام حسین نے کربلا میں ستون دین کو قائم کیا ہے. تو صرف ستون دین نہیں، نماز ہی ہے جو در حقیقت سب سے بنیادی ترین عبادت ہے. اسی کا انکار کیا جا رہا تھا، روزے کا انکار کیا جا رہا تھا. امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کربلا میں میرے مد مقابل جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہے، ان کی تلاوت قبول نہیں ہے، ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہے. اس لیے کہ وہ نماز جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، توجہ فرمائیے گا، ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں، وہ نماز جو اللہ سے قریب کرے تو اس کے رسول سے قریب کرے گی، اور وہ نماز جو اللہ اس کے رسول سے قریب کرے اسے امامت کی ولایت سے متصل کرنا چاہیے. وہ نماز جو اللہ اور رسول سے متصل کرے لیکن اس کے بنائے ہوئے امام سے متصل نہ کرے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے. امام سے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اہل بیت کتنا عظیم مقام رکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر میں شامل کر دیا. اب دنیا اہل بیت کو قتل کرتی رہے، نام مٹاتی رہے، زندانوں میں ڈالتی رہے، لیکن نماز سے جدا نہیں کر سکتی. خدا نے اہل بیت کے ذکر کو در حقیقت نماز میں شامل کر کے، اہل بیت کے درود کو نماز میں شامل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذکر اہل بیت کا امر کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. امام شافعی کون ہے؟ اہل سنت کے چار بڑے امام ہیں، اہل سنت کے چار بڑے امام ہیں جن سے چار فقہ نکلی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی اور امام ابو حنیفہ. یہ چار امام ہیں، ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک امام شافعی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کفاؤکم بالقدر اہل بیت، آپ کی منزلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. یعنی صرف اگر انسان اس ایک نقطے کو سمجھ جائے، ائمہ اہل بیت، اہل سنت کے چار بڑے امام، ان میں سے ایک امام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ نماز جو امام سے متصل نہ کرے، وہ نماز جو ولایت امام سے متصل نہ کرے، نماز نماز نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ مسئلہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ خدا نے اہل بیت کے ذکر کو، درود کو نماز میں شامل کر دیا. نماز بھیج کو معمولی چیز نہیں ہے. اگر درود نہ بھیجیں آل محمد پر تو نماز باطل ہے. تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، نماز باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درود نہیں پڑھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا آپ نے. اگر اس میں سے بھی ہیر پھیر کر دی، آگے پیچھے کر دیا، ایڈیشن کر دیا جی، تو اس میں بھی نماز. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں. امام سے کہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت جب امام کی نشانی یہ ہے، اس عظمت پہ فائد ہونے کے باوجود کو نماز قائم کرتا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، تو امام در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں ہر دور میں میرا ماننے والا بھی در حقیقت نماز کے ذریعے سے اللہ سے مربوط ہوگا. اس کا یہ گواہی دینا در حقیقت جب وہ نماز پڑھے گا اور نماز پڑھنے کے بعد میری زیارت پڑھے گا تو یہی کہے گا، مولا یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ جو روزہ رکھا ہے، یہ جو حج کیا ہے، جو زکات کی ہے، جو تلاوت قرآن کی ہے، یہ آپ کی قربانی کا صدقہ ہے. میں اپنے عمل سے در حقیقت گواہی دے رہا ہوں، اشہد ان لگا کا رقم تصلا تھا، آپ نے دین کو بچایا ہے، آپ نے شریعت محمدی کا تحفظ فرمایا ہے. یہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ گواہی دیتے ہیں عملی طور پر. یعنی گویا امام حسین یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہی وجہ ہے دربار یزید نے جب امام سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے یزید نے کہا اذان دو، اذان دی گئی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کیا کہا؟ یزید بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ اگر تو کہے تیرے جد تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو کہے کہ حسین کے جد اور میرے جد تو پھر آج اس کی اولاد کو اس طرح قیدی کیوں بنایا ہے؟ اگر رسول اللہ آج اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھیں تو کیا کرے گا؟ جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ یزید وہ دن قریب ہے جب تو اپنے دانتوں سے اپنی بوٹیاں نوچے گا کہ تو نے کیا کام کیا ہے اہل بیت رسول کے. بہرحال اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، گواہی دیتا ہوں. انسان عملی طور پہ گواہی دے رہا ہے، آج اذانیں، نماز، تلاوت قرآن، دین، شریعت، حجاب، پردہ، اخلاقیت، جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. تمام انسانیت کو در حقیقت شکر گزار ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے لیے. کربلا میں دین کی حفاظت کی ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان بیدار نہیں ہوا، یہ مجالس اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کو، اپنے شیعوں کو، سب کو بٹھائیں، جمع کریں، بتائیں. اب بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ عزاداری کے تحفظ کے نام پر انتظامیہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ہم دل سے اس پہ راضی نہیں ہیں. جسے عام عوام کو تکلیف ہو ہم اس سے راضی نہیں ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے، کیا کہا جاتا ہے؟ امام بارگاہوں تک محدود کر دیں۔ سرکاری افسران یہ بیان دے رہے ہیں، بڑے بڑے منصب پہ فائز یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب امام بارگاہوں تک محدود کر دیں۔ کیوں؟ عزاداری پہ حملے ہو رہے ہیں، لہذا عزاداری کو چار دیواری محدود کر دیں۔ تو جناب مجھے یہ بتائیے، آپ نے بیان تو دے دیا، جناب فوج پہ حملے ہو رہے ہیں تو فوج کو بند کر دیا جائے بیرکوں میں، جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے ہیں جی ایچ کیو کو سیل کر دیا جائے، جی پولیس والے شہادتیں دے رہے ہیں پولیس والوں کو ان کے تھانوں میں محدود کر دیا جائے، رینجرز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، عزاداری کی حفاظت کے لیے، تو رینجرز کو ان کے ہیڈ کوارٹرز بھیج دیا جائے؟ جی یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ جناب عزاداری پہ حملے ہو رہے ہیں، کل آپ کہیں گے عید میلاد النبی کے جلسوں کو بند کر دیا جائے، پھر نہ کوئی میلاد ہوگا، نہ کوئی مجلس ہوگی، نہ کوئی فوج ہوگی، نہ انتظامیہ ہوگی، جنگل کا قانون ہوگا۔ تو یہ کیسی سٹ پٹائی بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ جناب عزاداری کو اگر آپ نہیں پکڑ سکتے دہشت گردوں کو، تو ہم نے یہ اعلان کیا ہے، مجلس وحدت المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تمہارے کھوپڑیوں میں دماغ نہیں ہے، تو ہم اپنے رضاکار پیش کرتے ہیں۔ یہ قوم اتنی غیرت مند ہے، یہ اپنا دفاع کرنا خود جانتی ہے، ہم اپنے رضاکار پیش کریں گے، ہم تمہارے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم تمہیں نشاندہی کریں گے۔ وزیر داخلہ کا فون تو آ جاتے ہیں کہ جناب دہشت گرد یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دو گھنٹے بعد دھماکہ ہو جائے گا، تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتائیں گے دہشت گرد کہاں گھسے ہوئے ہیں، کہاں پنپ رہے ہیں، کہاں ان کے خفیہ ٹھکانے ہیں۔ تو ہم راضی نہیں ہیں، یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے کہ جناب دکانیں بند کر دی جائیں۔ خب یہ آپ کا کام ہے کہ دہشت گردوں کو پکڑے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، ہم قطعا راضی نہیں ہیں کہ ہمارے برادران اہل سنت کو، ان کے کاروبار کو کوئی نقصان ہو، قطعا راضی نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا پیغام نہیں ہے، یہ انتظامیہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے کام کرتی ہے، دکانیں بند کر دو جناب، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منطقی رائے حل نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کا پیغام نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے سنجیدہ ہو، اور یہ جو موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری کی پابندی لگا دی، پہلے تو کہا کہ موٹر سائیکل ہی نہیں چلے گی، جب احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا تو کہا کہ جناب چلے بھائی ایک آدمی تو چلا سکتا ہے، خوب آپ نے سم بند کر دی جناب کہ جناب دھماکے ہو رہے ہیں، تو کب تک آپ یہ کریں گے؟ کہ آپ کے نزدیک صرف 9 اور 10 محرم اہم دن ہیں، یہ بقیہ 2 مہینے 8 دن جو عزاداری ہو رہی ہے، اور سال کے بقیہ مہینوں میں جو ہمارے برادران اہل سنت محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، یا ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ دوسرے جلسے جلوس ہوتے ہیں، سیاسی نوعیت کے، مذہبی نوعیت کے، تہذیبی نوعیت کے، کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ان میں جو انسان مارا جائے گا وہ قابل قدر نہیں؟ کہ اس کا خون رائے گا جانے والا ہے کہ جناب آپ نے کہا جناب مرتا ہے مر جائے صرف 9-10 محرم کو؟ نہیں، یہ پیغام ہے ممبر حسینی کا، ایک جان اگر بے گناہ انسان کا خون بہایا جائے تو پوری انسانیت کے برابر خون بہانا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت کا پیغام۔ تو ہم قطعا راضی نہیں ہیں، قطعا راضی نہیں ہیں، اہل بیت کا راستہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا مذہبی حق ہے، اور ہم اسی لیے اپنے امام بارگاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھتے ہیں، جو آئے اس مجلس میں آئے بیٹھے اور ذکر امام حسین علیہ السلام سے اپنا ہم کو نورانی کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حکومت اگر اتنی سنجیدہ ہے تو پھر سی این جی کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتی؟ حضرت آپ جا کے دیکھیں، میلوں تک لائن لگی ہوئی ہے جناب سی این جی اسٹیشنز پر، کیوں؟ یا کہیں گیس نہیں ہے؟ یہ سی این جی مافیا جس میں انتظامیہ حکومت بھی ملوث ہے کہ جناب اتنے پرسنٹ نہیں مل رہا تو جناب پابندی لگا دو، عدلیہ نے کہہ دیا کہ جناب 30 روپے کم کر دو، اس کے بعد سی این جی مافیا جو ہے ادھر حقیقت قوم کو پریشان کرنے کے لیے ایک سی این جی پمپ کھولتے ہیں دوسرا بند کرتے ہیں، ایک کھولتے ہیں دوسرا بند کرتے ہیں، ابھی ادھر لوگ بھاگتے ہیں، ابھی آدھی ٹنکی بھری ہے پھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ قوم کو اسی چکر میں لگایا ہوا ہے انہوں نے تاکہ یہ اپنی جیبیں بھر سکیں، لوٹ مار کر سکیں۔ تو ایسا نہیں، گرامی اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہوتی تو ان ایام عزم میں جو حساس ترین ایام ہیں سی این جی کا مسئلہ حل کرتی، اس گیس کا مسئلہ حل کرتی، تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے لوگ ایام عزم میں شریک ہوتے، جلوسوں میں شریک ہوتے۔ لیکن آپ نے جناب سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا, آپ کا بس یہ چلتا ہے کہ موٹر سائیکل بند کر دو, سم بند کر دو, ختم, مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہے, وقتی طور پر سم کو بلاک کرنے سے, جیمر لگانے سے, یہ تمام سروس کو معطل کرنے سے وقتی طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن کیا بقیہ دو مہینے آٹھ دن جو عزاداری ہوگی اس کے لیے کیا آپ کی کاروائی ہے, کیا آپ کی پلاننگ ہے, اور سال کے بقیہ دنوں میں کیا آپ نے لائے عمل پیش کیا ہے قوم کو بچانے کے لیے؟ نہیں ہے کوئی. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنے رویہ کار پیش کرتے ہیں, ہمارے ماتمی انجمنوں میں اور ان کے نوجوانوں میں, ماتمیوں میں اتنی سخت موجود ہے کہ یہ اپنا دفاع خود کر سکیں, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں. ان کا یہ انجمن بنانا, ان کا یہ صف بصف منعقد کرنا, ان کا ایک ساتھ ماتم کرنا, ایک ساتھ جواب دینا, یہ منظم ہونے کی علامت ہے. یہ منظم قوم یہ کر سکتی ہے, اور اگر یقین نہیں آتا تو کراچی کا ہمارے حوالے کیجئے, ہم آپ کو نظم قائم کر کے دکھائیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. امام حسین اور کربلا کا راستہ یہ نہیں ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے, یہ ہمارا شہری حق ہے, یہ ہمارا پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا بنیادی حق ہے. ہم نے آزاد وطن کا مطالبہ ہی اس لیے کیا تھا, آزاد وطن کے لیے قربانیاں ہی اس لیے دی تھی کہ اپنے دین اور اپنے مکتب پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے. بس عزیزِ گرامی, تو امت کو تیار ہونا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جو اللہ سے, اس کے رسول سے اور صاحبان ایمان سے تولا کرے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو وہ غالب رہے گا, ہمیشہ اونچا رہے گا. حزب کا لفظ 9 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے, سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے, سورہ مجادلہ میں بھی آیا ہے. ایک طرف کا کہ حزب اللہ ہے یہ غالب رہے گا, دوسری طرف کا یہ حزب الشیطان ہے, اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور حزب شیطان جو ہے وہ سراسر گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا نا, یا اللہ والوں کے مقابلے میں آئے گا, توجہ فرمائیے گا, اللہ کے مقابلے میں آئے یا اللہ والوں کے مقابلے میں آئے, تو پھر وہ سراسر گھاٹے میں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس امام کے لیے جو پردہ غیبت, منتظر و منتظر. کل میں نے بیان کیا تھا امام کے دو لقب, منتظر جو خود انتظار کر رہا ہے, منتظر وہ جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں, وہ منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے, وہ خود بھی انتظار کر رہا ہے اور اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. کیسے تیار کر رہے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں, معصوم دعا کر رہے ہیں. قسم خدا کی اگر معصوم کی دعائیں نہ ہوتی نا, تو ہمیں یہ علم ہی نہ ہوتا کہ ہم دعا کیسے مانگیں, ہمارا انداز بندگی کیسے ہو. اعنا علی تأدیت حقوقہ الیہ, خداوندہ اعنا ہماری مدد فرما, علی تأدیت کہ ہم ادا کریں, حقوق ہی امام زمانہ کے حقوق, الیہ ان کے لیے ادا کریں ان کے حقوق کو. وجتناب معصیتے, دوسرا جملہ کیا ہے کہ ان کی معصیت سے, ان کی نافرمانی سے, ان کے حکم سے, سرپیچی عدولی سے بچیں, ہمیں توفیق دے. یعنی کس طرح امام کے لیے تیار ہوں؟ خوب میں نے بتایا تھا کہ امام شناسی اس امت کا ایک وظیفہ ہے, ایک ڈیوٹی ہے امام کو پہچانے. جب امام کو پہچان لیا تو پھر دیکھیں کہ امام کو کون سی بات پسند ہے. علم ہونا چاہیے ہمیں, جس کو میں نے مجلس کے آغاز میں کہا, محبت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو ناراض نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ ایک جگہ, آپ کو پتہ نا ایام اعضاء آتے ہیں تو شہ نشین کی صفائی ہوتی ہے, دھلائی ہوتی ہے, رنگ کیا جاتا ہے, اس کے بعد شہ نشین سجتی ہے. تو ایام اعضاء آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ چپل پہنے گھوم رہا ہے. تو مولانا پہنچا, بھائی ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹا تم بڑی محنت کر رہے ہو. کہنے لگا مولانا 3 دن ہو گئے, میں 3 دن سے لگا ہوں آزا خانہ سجانے میں. اور اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں اپنے جوتے کے تسمے کھول سکوں، اسی طرح سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے کام شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ بیٹا، جزاک اللہ، بہت خوب، اتنی محنت امام حسین کی عزاداری کے لیے۔ اب مولانا بھی میری طرح کے ٹیڑھے مولانا تھے، کہیں گے بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تمہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ تم اپنے جوتے کے تسمے کھول سکو تو یہ تو بتاؤ بیٹا وضو کیسے کیا تم نے؟ تو کہنے لگا بھائی میں تو ایسے عباس کو مانتا ہی نہیں کہ جو روز قیامت میری داد رسی نہ کر سکیں۔ اب اس کے دل میں محبت تھی حضرت عباس کی، جبھی تو تین دن خرچ کیا اس نے، دن رات محنت کی، لیکن ناقص محبت تھی۔ یعنی مولا عباس کی شہنشین سجا رہا ہے، علم سجا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن خود حضرت عباس کو اپنے عمل سے ناراض کر رہا ہے۔ تو مولا عباس کب خوش ہوں گے؟ کہ جب دین پہ عمل ہوگا، جب نماز ہوگی، جب والدین کی خدمت ہوگی، جب بزرگ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے پیار و محبت سے پیش آئیں گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، جب یہ چیزیں ہوں گی، جب خدا سے، اہل بیت سے آپس میں پیار محبت کا سلوک ہوگا، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جن کو نافذ کرنا چاہتے تھے امام حسین۔ لیکن اگر مثال کے طور پر شہنشین تو سجا لی لیکن حضرت عباس کو راضی نہ کیا، تو پھر اس شہنشین سجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا عباس کی رضا صرف اس میں نہیں کہ شہنشین سجا دی جائے، آزا خانہ سجا دے، مولا عباس کی رضا اور خوشنود اس میں ہے کہ حضرت عباس کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ آئین علی تعدیت حقوق ہی، اے خدا ہمیں توفیق دے کہ اپنے امام زمانہ کے حقوق کو ادا کریں، ان کی معصیت سے بچیں۔ بس حضرت گرامی، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں امام کے نورانی کلمات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے امام کس طرح کی امت چاہ رہے ہیں۔ امام سے پوچھیں مولا آپ کیسی امت بنانا چاہتے ہیں، آپ کیسے اصحاب چاہتے ہیں، کیسے نوجوان چاہتے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہوں، آپ کے بزرگ کیسے ہوں، آپ کے علماء کیسے ہوں، آپ کی خواتین کیسی ہوں، آپ کے مالدار کیسے ہوں، آپ کی امت کے اگر فقیر افراد ہیں تو وہ کیسے ہوں۔ کثرت کے ساتھ مختلف روایات میں آئمہ نے بیان کیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ وہ دعا جو کل میں نے کچھ جملے کل آپ کی سماعت کی نظر کیے تھے، آج بھی چاہتا ہوں اس کے کچھ فقرے آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہ امام نے کیا فرمایا تھا، یہ دعا ہے امام زمانہ کی، کہ جو در حقیقت مختلف دعاؤں کی کتابوں میں اسے نقل کیا گیا ہے، اور میں اس بات میں کبھی آر محسوس نہیں کرتا کہ ممبر پر کتاب لے کے بیٹھوں، کبھی آر محسوس نہیں کرتا۔ میں اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو ممبر کے مزاج کے خلاف ہے، مجلس کے مزاج کے خلاف ہے، اور میں اپنے ساتھ بات کہوں اگر اس کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں کسی در حقیقت مستند کتاب سے یہ روایت یا یہ دعا یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بھی توفیق ہوگی، آپ کے لیے بھی یہ تشویق کا سبب ہوگی کہ آپ بھی کتب کا مطالعہ کریں، آپ بھی کتب کی طرف رجوع کریں۔ کل کہا تھا وعلی المستمعین بالاتباع والموعظہ، ہماری مجلس سننے والوں کو، نصیحت سننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اتباع، پیروی کرنے والا، اور در حقیقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنے والا۔ اس کے بعد مختلف جملے ہیں، اس کے بعد امام کہتے ہیں وعلی مشائخنا بالوقار والسکینہ، ہمارے بزرگوں کو، بوڑھے افراد کو، بزرگوں کو، ضعیف افراد کو وقار بھی دے، سکونت بھی دے، ٹھہراؤ بھی دے۔ وقار یعنی ٹھہراؤ، ہیبت، اور سکون بھی دے، یعنی عجلت نہیں ہو، تیزی نہیں ہو، یہ بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ بزرگ گھر میں، معاشرے میں، اپنے گھرانے میں کون ہوتے ہیں؟ ایک گھنادار درخت کی مانند ہوتے ہیں جو اپنے چھاؤں کے نیچے اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں۔ یہ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو اسلاف کی روایات کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچاتے ہیں۔ کب پہنچیں گی یہ روایات، کب پیار و محبت؟ کہ جو گھرانہ ہمیں فاطمہ زہرا کے گھر میں نظر آتا ہے، اگر وہی گھرانہ ہم اپنے گھروں میں لے آئیں، وہ انداز لے آئیں، وہ محبت لے آئیں، وہ نشست برخاست لے آئیں، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رسول اکرم تھکے ہوئے آئے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے گھر، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، میں اپنے بدن میں ضعف و کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بھائی رسول اکرم ہیں، بیٹی کے گھر آئے ہیں، کائنات میں حق تصرف رکھتے ہیں، لیکن پہلا اصول دیا رسول اللہ نے، دیکھو کہیں پر بھی جاؤ نا، خواہ تمہاری بیٹی ہی کا گھر کیوں نہ ہو، بغیر اجازت اس کے گھر سے کوئی چیز استعمال نہ کرو. وہ خود چاہتے لیٹ جاتے اور جو ہے وہ چادر لے لیتے اوڑھ کے بیٹھ، نہیں بیٹی نے کہا میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں، اتنی بالکسل یمانی چادر یمانی لے کے آ جاؤ. بیٹی خود گئی لے کر آئی، اور اس کے بعد بابا نے یعنی رسول اللہ نے استراحت کی. اب استراحت کر رہے ہیں، امام حسن آئے، فما کانت اللہ ساعتا واذا دخل، کہ جب تھوڑی دیر نہ گزری تھی امام حسن تشریف لائے، السلام علیکی امہ، آتے ہی سلام کیا، ہمارا بچہ کوئی سلام پیش کر دے والدین کو، السلام علیکم، اچھا اچھا ٹھیک ہے، زیادہ اسلامی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے. کوئی نوجوان اگر غلطی سے داڑھی رکھ لے تو کہتا ہے لو ابھی سے بوڑھے ہو گئے ہو تم. لیکن کیا ادب ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کا بچہ آیا سب سے پہلے ماں کو سلام کیا، ماں نے کیسے جواب دیا، وعلیکم السلام، بچے نے ایک پیار سے سلام کیا، ماں نے دگنے پیار بھرے لہجے سے جواب، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ثمرۃ فؤادی میرے دل کے چین، حضرت تجھ پہ سلام ہو. اب مائیں اگر اس طریقے سے سلام کا جواب دیں تو بچہ کیوں نہیں ماں کی ممتا کا بھوکا ہوگا؟ کیوں ماں، کیوں آج ہماری جوان نسل در حقیقت ماں باپ سے، دین سے، مساجد سے، مجالس سے، امام بارگاہوں سے بے بہرا ہوتی جا رہی؟ وجہ یہ ہے، مولانا اپنے اسٹائل میں نصیحت کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ، والدین یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، بچہ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے. یہ والدین کا کام ہے، ان بچوں کو سمجھیں، ان کی نیڈ کو سمجھیں، ان کی ضرورت کو سمجھیں، بچہ بگڑ جائے گا، فٹ بال بن جائے گا، ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے. اب جیسے یہ کالج یونیورسٹی میں جائے گا، اب جو بھی کوئی ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آئے گا، ہاں یہ میرے دکھوں کی دل کی دوا ہے، یہی میرا چہرہ اندر سے پڑ سکتا ہے، پھر دوسرے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں پیار ملے گا، محبت ملے گی، تو آپ کا بچہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. وعلی مشائخنا بالوقار، ہمارے بزرگوں کو وقار دے، حیبت دے، سکون دے، ٹھہراؤ دے. ٹھیک ہے آپ نے 60 سال 70 سال 80 سال ایک خاص مزاج کے تحت زندگی گزاری ہے، اب یہ نوجوان بچے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ ایک نئے زمانے میں ہیں، اب آپ کو اور ان کا مزاج ضروری کہ مل جائے، تو یہاں پہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے. بزرگوں کا کام کیا ہے، فوراً نہیں جناب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں. امام فرمائے ٹھہراؤ آنا چاہیے بزرگوں کی سیرت میں، حیبت آنا چاہیے، سکون آنا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وعلی الشباب بالانابت والتوبہ، پھر امام کہتے ہیں بزرگوں کے بعد کس کی باری ہے، نوجوانوں کی باری ہے. اے آدمی نوجوانوں، امام تمہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وعلی الشباب بال بالانابت والتوبہ، انابہ اور توبہ کے ساتھ. انابہ کیا ہے، یعنی مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا، مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا. امام کی آرزو ہے ایک جوان سے، کب ہم امام سے محبت حق ادا کریں گے، جب اپنے عمل سے امام کو راضی کر سکیں. امت کی بات ہو رہی ہے نا کہ امت ہمیں تیار کرنی ہے، تو کیسے امت تیار ہوگی، امام نے نصاب دیا ہے کہ اگر ان ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو تم میری پسندیدہ ترین امت بن جاؤ گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. انابہ در حقیقت فکری لحاظ سے ہے، توبہ عملی لحاظ سے ہے، یعنی فکر میں بھی اور عمل بھی. در حقیقت امام نوجوان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تم اپنی فکر میں بھی مسلسل اپنے ہدف پر نگاہ رکھو، خدا کو راضی کرنے کے لیے، امام کو راضی کرنے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر کہیں بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو پھر رک جاؤ، اسٹاپ کرو اپنے آپ کو، فوراً توبہ کرو، خدا کی طرف لوٹ جاؤ. توبہ یعنی شیطان کی طرف پیٹ کرو، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے اور شیطان کی طرف منہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا کہنا مان رہا ہے. اب جو توبہ کر لے گا تو 180 ڈگری ہو جائے گا، یعنی اب شیطان کی طرف پیٹھ ہوگی اور اللہ کی طرف اس کا منہ ہوگا. بالعناب و توبہ، اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹاؤ. کس کی طرح؟ حر کی طرح لوٹاؤ. یہ امام نے اصول دیا ہے، بہرحال اس میں بہت ساری تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں، اس لیے نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی نوجوان کسی بھی گناہ کو جب انجام دیتا ہے نا، وہ کسی اور نیت سے انجام نہیں دیتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے تھوڑا سا دیکھے، اپڈیٹ کرے اپنے آپ کو، کیا ہوتا ہے، یہ ویب سائٹ کیا ہے، وہ ویب سائٹ کیا ہے، یہ ایس ایم ایس کیا ہے، وہ ایس ایم ایس کیا ہے، یہاں جا کے دیکھو، وہاں کنجکاوی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، کریدنا ہوتا ہے اس میں. اس وجہ سے وہ جب مختلف جگہ جاتا ہے اور اپنے ایمان پر جب اس کنٹرول نہیں ہوتا تو یا اس کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں، یا کان گناہ کرتے ہیں، یا زبان گناہ کرتی ہے، ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں. تو امام کہنے کہ غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، ہماری خواتین کو کیسا ہونا چاہیے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ. کیسا ہونا چاہیے؟ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، حیا، شرم، وہ شرم جو اللہ کے سامنے ہو، اور رسول کے سامنے ہو، امام کے سامنے ہو، اور اپنے شوہر کے سامنے ہو، یا اپنے والدین کے سامنے. شرم یعنی انسان کی وہ اندرونی حالت جو اسے بدکاری سے، بے حیائی کے کاموں سے، یا غیر عقلی کاموں کو انجام دینے سے روکے. حیا بھی ہونی چاہیے، عفت یعنی پاک دامنی بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. پردے کے ساتھ ہماری ماں بہنیں اگر جلوس میں جاتی ہیں، جائیں، بالکل جائیں. اسلام کی پہلی نماز میں، پہلی نماز جو قائم ہوئی جماعت، اس میں حضرت خدیجہ شریک تھی. ہر جگہ جناب خواتین موجود ہو سکتی تھیں، لیکن جلوس میں کیوں نہیں آ سکتی؟ مسجد میں کیوں نہیں انتظام ہو سکتا ان کے لیے نماز جماعت کا؟ ہو سکتا ہے، یہ اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں. ہم اپنی خواتین کو جہاں چاہیں بھیج دیتے ہیں، رکشہ کر کے چلی جاؤ، ٹیکسی کر کے چلی جاؤ، لیکن اگر کوئی خاتون کہتے ہیں مسجد کی میں پڑھ، نہیں، خبردار، آنکھیں نکل آتی ہیں، ہماری ناک لمبی ہو جاتی ہے، ہماری مردانگی پہ حرف آ جاتا ہے، مسجد میں جاؤ گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا قانون ہے. اسلام کی پہلی جماعت حضرت خدیجہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ ساتھ ساتھ ہیں. کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جب اسلام کو پھیلانے میں خواتین نے دام دیر میں سخن کام نہ کیا ہو؟ بلکہ میں کہتا ہوں وہ کام جو خواتین کر سکتی ہیں مرد بھی نہیں کر سکتے. جناب زینب جو کام کیا ہے، امام حسین لے کے نہیں اس لیے آئے تھے، جناب زہرا مدینے میں گئی ہیں، دربار میں گئی ہیں، خطبہ دیا ہے، کہنے کے مقصد خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن خواتین کو بھی چاہیے حیا و عفت کے ساتھ. وَلَلْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضِعِ وَالسِّعَةِ، اور ہمارے غنی افراد کو جو دولت مند ہیں، مالدار ہیں، متمول ہیں، ان کو تواضع دے. وہ تکبر مبتلا نہ ہوں. بہرحال اور بھی فکر دعا، اگر کل موقع ملے تو اس کو مزید فکر آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. امت کو ایسے تیار، نوجوان ایسے تیار ہوں، خواتین ایسے تیار ہوں، علماء ایسے تیار ہوں، بزرگ ایسے تیار ہوں. شاگردوں کی صفات امام نے بیان فرمائی، سننے والوں کی صفات امام نے بیان فرمائی. اب یعنی امام علیہ السلام کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان، یہ خواتین، یہ بزرگ، یہ ماں، یہ بہنیں، یہ علماء، یہ خطباء سب تیار ہوں تاکہ امام در حقیقت خوش ہو سکے، ظہور کر سکے، امام کو خوشی ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہمارے اعمال میں کوئی ایسا عمل موجود ہوتا ہے جو گناہ ہو، معصیت ہو، خدا کی نافرمانی ہو، جھوٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ امام کی دلی تکلیف اور صدمے کا سبب بنتا ہے. امام حسین اگر کربلا میں تلوار چلا رہے تھے، امام حسین ان کے لیے گریہ بھی کر رہے تھے. کیا گریہ تھا امام حسین کا؟ فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم پر میری نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام موجود ہے، مال حرام کا لقمہ حرام اگر چلا جائے نا پیٹ میں تو انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے، بے شرم بنا دیتا ہے، انسان ایمان کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، جنت کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، سعادت کی طرف بلا رہا ہوں، تم پر میری نصیحت کیوں نہیں عمل ہو رہی؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کو ایک لقمہ مال حرام کھلائے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں جو مال حرام کھائے گا وہ امام کے مقابلے میں آئے گا۔ بس اس طرح امت بنانی ہے، امام حسین نے اس طریقے سے امت بنائی ہے۔ اور آج 8 محرم ہے، آج اس جری کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے غازی کہا جاتا ہے۔ کون ہے عباس؟ زق العلم زقا۔ عربوں میں جو تشبیہات موجود ہیں ان میں جانوروں سے بہت زیادہ تشبیہات اور استعارے لیے گئے ہیں، بہت زیادہ۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو نظر آئے گا، عربوں کے ضرب و مثل میں بھی نظر آئے گا، اور عام لینگویج بول چال میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ حضرت عباس کے لیے کیا؟ زق العلم زقا۔ جس طرح ایک چڑیا اپنے بچوں کو اپنی چونچ کے ذریعے سے دانے ڈالتی ہے، روایات کہتی ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اس طرح علم دیا تھا، سینہ بسینہ، زق العلم زقا، اس طریقے سے۔ اور حضرت عباس کی معرفت کتنی زیادہ ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں، چھوٹا سا، کم سنی کا زمانہ ہے، کم سنی کا زمانہ ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا کہو احد، ایک، واحد کہو، کہا کہ ایک، کہا دو، حضرت عباس خاموش رہے۔ کہا کہ بیٹا دو کہو، کہا کہ بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا وہ زبان سے دو کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے معرفت عباس کی مسنی میں، جس زبان سے خدا کو ایک کہہ دیا اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے، یعنی صرف زبان سے کہنا مسئلہ نہیں ہے، اس کم سنی کے عالم میں جیسے کہ عرفاء نے بیان کیا ہے، کائنات مجسم ایک ہے، وہ ہے خدا، وہ ہے اللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ، اللہ نور السماوات والا، جو کچھ بھی ہے خدا ہے۔ یعنی عرفاء ہر چیز کو خدا کے نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یعنی جب میں کہتا ہوں احد، واحد، ایک، یعنی میں پوری کائنات کو صرف اللہ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے اللہ کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا، اب میں دو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے معرفت حضرت عباس۔ یہ بچپنے کا یہ عالم ہے، اور جوانی کا اور مقام شہادت کے عالم۔ فرماتے ہیں امام کہ روز قیامت تمام شہداء رشک کریں گے حضرت عباس کے مقام پر، کتنا عظیم درجہ حضرت عباس کو عطا کیا ہے۔ تیسری عظمت جو میرے اور آپ کے چھٹے امام نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس گہری بصیرت کے حامل تھے۔ بصارت نہیں، بصارت تو آنکھ کی روشنی کو کہا جاتا ہے، بصیرت دل کی اور عقل کی روشنی کو کہا جاتا ہے، دل کی اور عقل کی بینائی کو کہا جاتا ہے۔ نافذ البصیرہ یعنی اندر تک، حقیقت تک پہنچنے والی نگاہیں جناب عباس کے پاس تھی۔ تو عباس کا علم اٹھاتے ہیں ہم، ہمارے نوجوان، تو عباس کی صفات کو بھی اٹھائیں، عہد کریں حضرت عباس سے، مولا عباس آپ کا علم اٹھا رہا ہوں، یہ وہ علم ہے کہ جسے دشمن نے چھیننا چاہا تھا، لیکن آج ہم یہ علم لے کے آ رہے ہیں۔ اور عقیدتاً ہمارا، ہم ایک بات بیان کرتے ہیں، امام زمانہ جب آئیں گے تو حضرت عباس کا علم لے کے آئیں گے۔ یہ مجازن ہے، کنایتاً بات ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا یہ وہی ہے جو جنگ خیبر میں رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا تھا۔ پھر وہی علم امام حسن اور پھر وہ امام حسین اور امام حسین سے حضرت عباس پھر امام سجاد اور تمام ائمہ تک. مجازن کہہ رہا ہوں, یعنی ضروری نہیں ہے یہ مثلا یہ آپ نے جو علم لگایا ہوا ہے مثال کے طور پر 25-30-40-50 فٹ کا, تو کیا حضرت عباس کا علم بھی اتنا ہی بڑا تھا؟ نہیں, 3-4-5-6 فٹ کا تھا حضرت, جیسے کہ زمانے میں جنگوں کے لیے ہوتے تھے. اور امام زمانہ جو علم لے کے آئیں گے کہتے ہیں حضرت عباس کا علم ہوگا, یعنی یہ والا علم نہیں ہوگا, یہ وہ کربلا کا 1400 سال پر علم نہیں ہوگا, بلکہ مجازن یعنی علم عباس علم ہدایت ہے, علم نور ہے, علم زندگی ہے, علم حیات ہے, یہ عزت سے جینے عزت سے مرنے کا علم ہے. تو امام زمانہ بھی وہی لے کر آئیں گے علم. تو جو علم اٹھاتا ہے پھر وہ عباس کی طرح در حقیقت اپنے امام وقت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, مواسات کا حق ادا کیا ہے جناب عباس نے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ان کا دن ہے, آج ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں, چاہتا ہوں کچھ باتیں حضرت عباس کی زندگی سے متعلق عرض کروں جو نہیں بیان کی جاتی. یہ عظمت, یہ فضیلت, یہ مقام, یہ درجہ, یہ جو کچھ بھی خدا بندہ عالم نے دیا, یہ مولا عباس معصوم نہیں ہے, چوتھا معصومین میں سے نہیں ہے, لیکن یہ مقام عطا ہوا ہے, ولی ہیں, ولی ہیں, ولی حق تصرف رکھتے ہیں, کائنات میں جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ کوئی جادوئی الفاظ نہیں کہ جو ہم کہتے ہیں جناب کہہ دیا میں نے, نہیں, ولی خدا وہ ہوتا ہے جو حق تصرف رکھتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے 8ویں امام جب بادشاہ کے دربار میں, حق تصرف بتا رہا ہوں میں, کیا ہوتا ہے, مناظرہ کرتے تھے مختلف مذاہب سے, عیسائیوں, یہودیوں, پارسیوں سے, تو کچھ سادہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اس زمانے میں بھی, بڑے خوش ہوتے تھے, بھائی بادشاہ تو بڑا چاہنے والا ہے, امام کو ولیت بنایا ہے اور دیکھو مناظرے کرواتا ہے. جیسے کہ آج بھی کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں, حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے وہ کر دیا, گنگاتے رہتے ہیں حکومت کے. ایک کوئی دو چار ایسے تھے امام کے زمانے میں بھی, بیچارے سمجھ نہیں سکتے تھے, امامت کو سمجھے ہی نہیں, انہوں نے امام کے پاس آئے کہ لیں گے بھائی یہ ہارون رشید جو ہے, یہ جو بادشاہ جو ہے, یہ بڑا جو ہے وہ علم دوست ہے اور آپ کو بڑا پسند کرتا ہے اور مناظر کراتا ہے اور آپ کی فتح پہ خوش ہوتا ہے. امام نے کہا کل جب میں جیت جاؤں اپنے مخالف پر تو ذرا اس کے چہرے کا رنگ دیکھنا, پھر پتہ چلے گا تمہیں. تم بڑی اس کی تعریف کرو, کرو کل میں پڑھ واہ واہ کر رہا ہوں سبحان اللہ بادشاہ سلامت. اب جب امام فتح یاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے, تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا, ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا, کیونکہ وہ تو چاہتا ہی تھا, یہ بڑے بڑے افراد کو بلا کے چاہتا ہی تھا کہ کسی طریقے سے امام علمی طور پر مغلوب ہو جائیں. تو ایک دفعہ اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ جب امام آئیں تو تم اپنے جادو اور سحر کے زور سے امام کے ہاتھ سے نوالا چھیننے کی جسارت کرنا. امام تشریف لائے دسترخوان پر, اس نے اشارہ کیا, جادوگروں اور ساحروں نے اپنے جادو کے زور سے جسارت کرنے کی کوشش کی. امام نے دائنی جانب دیکھا, قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے کہا خود ہاتھ, اس کو پکڑ لے, اس کو کھا لے, بس یہ کہنا تھا کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی نورانی زبان سے ادا ہونے والے جملے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ قالین سے شیر نمودار ہوا اور اس نے ساحر کو زندہ زندہ نگل لیا, اس کے خون کا ایک ایک قطرہ چاٹ کر دوبارہ ایک دفعہ قالین میں پیوست ہو گیا. اب جو یہ دیکھ رہے تھے بادشاہ کی سٹی گم ہو گئی, جناب یہ کیا ہو گیا, اب امام سے التجا کر رہا مولا واپس دلا دیں, واپس دلا دیں. امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو اگل دیتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے حق تصرف, یہ ہے حق تصرف. کن فیکون کے مظہر اعلیٰ ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام. حضرت عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں جب علم اٹھاتے ہو نا تو حضرت عباس سے مدد مانگو, مولا یہ بھاری علم تو اٹھا رہے ہیں, لیکن اس بھاری علم کو اٹھانے سے زیادہ بھاری بات یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو رکھو, اپنی آنکھوں پہ قابو رکھو, اپنے کانوں کو قابو کرو, اپنی زبان کو قابو کرو, جب مولا عباس تم سے خوش ہوں گے. صرف بھاری علم اٹھانے سے مولا عباس خوش نہیں ہوں گے, جب تم عباس کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو گے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, آج اس جری کا تذکرہ ہے, آج اس غازی کا تذکرہ ہے جس کے لیے, جس کی پیدائش کا سبب ہی یہی تھا کہ کربلا میں حسین کی نصرت کا حق ادا کرے. 8 محرم جناب عباس دیکھ رہے ہیں, 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، الاتش کی صدائیں ہیں. کس طریقے سے عباس نے یہ سب برداشت کیا ہوگا؟ لیکن امام وقت کی آنکھوں کے اشاروں کو جاننا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ جب عاشور کا سورج طلوع ہوا تو بار بار مولا عباس آتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا کسی نہ کسی بہانے سے روک دیتے ہیں. تو کافی دیر ہو گئی نا، اجازت نہیں ملی. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت عباس کے منصب میں سے ایک منصب علمداری ہے، اور علمدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ علمدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سپاہ کو منظم کرے، کون پہلے جائے گا، کون بعد میں جائے گا، کون پہلے جہاد کرے گا، کون بعد میں جہاد کرے گا، کس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جب بھی کوئی خصوصاً اہل بیت کے گھر سے کوئی جوان جاتا تھا نا، تو حضرت عباس اسے تیار کرتے تھے. حضرت قاسم کی شہادت میں نے ذکر کیا تھا نا کہ حضرت قاسم کو تیار کرنا خود ایک مرحلہ تھا، خود ایک جنگ تھی جو عباس اپنے نفس میں لڑ رہے تھے، کہ ایک خود لاتے ہیں بڑا ہے، دوسرا خود لے کر آؤ، دوسرا خود لے کے آئے وہ بھی بڑا ہے، 13 سالہ قاسم کے سر پر پورا نہیں اترتا. زرہ لے کر آتے ہیں، زرہ پہنائے جاتے ہیں، زرہ بڑی ہے، چھوٹا ہے بدن. نہیں، کس طرح تیار کیا؟ اون محمد کو جس طرح بھیجا ہوگا، کس طرح تیار کیا؟ یہ دیکھ رہے ہیں عباس، مٹھیاں بیچ رہے ہیں، مولا کیا کروں. یعنی تصور کرے، سب کچھ قدرت موجود، امام کا حکم نہ ہو. نوجوانوں، اپنے جذبات کو قابو کرو اپنے ہوش سے، جس طرح حضرت عباس نے کربلا میں سکھایا. امام وقت کو دیکھو. بس تو کافی دیر ہو گئی، ایک دفعہ سر جھکائے امام کی خدمت میں، مولا اب تو مجھے اجازت دیجئے. کہا کہ تم تو میری سباہ کے علمدار ہو عباس. کہا کہ نظر یمینا و شمالا، مولا دائیں بائیں نگاہ کی، مولا کون سی سباہ کی بات کر رہے ہیں؟ ارے علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، زہیر شہید ہو گئے، زہر ابن قین نے جامع شہادت نوش کے، مولا آپ کس سباہ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ امام حسین نے سر جھکائے جھکائے کہا، عباس ہاں چاہتے ہو نا، پہلے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. آج بچے سقا بنتے ہیں، حضرت عباس کی یاد میں پانی پلاتے ہیں، یہ سبیلیں اس لیے لگائی جاتی ہیں. اے عباس، آپ پانی نہیں پہنچا سکے خیموں میں، آج آپ کے توسط سے یہ سبیلیں لگا رہے ہیں تاکہ پوری انسانیت کو سیراب کریں. اجرکم اللہ. ایک دفعہ جناب سکینہ کی خدمت پہنچے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے گرد حلقہ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے. جناب سکینہ نے چچا عباس کو آتے دیکھا، کہا کہ چچا عباس، یہ اچھوال حسینی پیاسے ہیں. ہاں میری لاڈلی سکینہ، میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ پانی کا انتظام کروں. بچی دوڑتی ہوئی گئی، مشک لے کر آئی، حضرت عباس کی خدمت پیش کی. جب حضرت عباس چلے گئے نا، ایک دفعہ سکینہ نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا، میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ میرے چچا کو پانی لانے میں کامیاب کر دے. چھوٹے بچوں نے کہا، آمین، ہاں میں تمہیں سہراب کروں گی، میرا چچا میری کوئی بات نہیں ٹالتا، میرا ہر حکم پورا کرتا ہے. بس یہ کہہ کے سکینہ نے دعا کی ہے اور خیمے میں انتظار کر رہی ہے. حضرت عباس چلے، بس یہ سننا تھا کہ علی کا شیر آ رہا ہے، ترائی خالی ہو گئی، نہر فرات سے لوگ فرار ہو گئے. حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے کو نہر میں اتارا، مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں چلو میں پانی اٹھایا، فذکر اشل حسین فر ملما، حسین کی پیاس یاد آئی، ایک دفعہ پانی کو پھینک دیا. اب مولا عباس کے شانوں کے جدا ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، کیوں عباس کے شانے پہلے جدا ہوئے؟ یہ واحد شہید ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے شانوں کو جدا کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اصحاب تھے نا، سب پیاسے گئے تھے، یہ تو میرے مولا کا حکم تھا، یہ تو میرے امام حسین کا حکم تھا کہ مولا عباس ترائی میں اترے ہیں. عباس کے ہاتھوں نے تری محسوس کی ہے پانی کی، اے مولا ابا، اے مولا، آپ کے حکم سے پانی میں اترا تھا، آپ کا حکم نہ ہوتا، قسم خدا کی رخ نہ کرتا، اب میرے ہاتھوں نے تڑائی محسوس کی ہے مولا،
ان ہاتھوں کے لیے کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ان دو ہاتھوں کی قربانی دوں گا تاکہ کفارہ ادا ہو جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں غازی عباس کے مصائب ہیں, بزرگاروں مشق لے کے چلے ہیں, دونوں ہاتھ جدا ہو چکے, شہید ہو چکے. عباس کی پوری کوشش ہے جس طرح ہو سکے پانی خیمے میں پہنچ جائے. بس ادھر سے تیر بارانی شروع ہوئی, حضرت عباس نے اپنے آپ کو مشکی سے بکھرا لیا. پوری کوشش یہ خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے, مگر ہائے قسمت ایک تیر لگا مشکی میں پانی بہ گیا. ارے عباس ایک ہی امیدیں پوری نہ ہو سکی. اتنے میں ایک شخص آیا اور یہ کہا ہے عباس جب تک تمہارے ہاتھ تھے تم اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے, مگر ہاں اب میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. یہ کہہ کے گوڑے آئی نہیں میرے اس مولا کے سر پہ مارا. عباس سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے. جناب سیدہ ایک عالم کے خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے آخری وقت کے مصائب پڑا کرو. ہاتھ جوڑ کے اس عالم نے کہا بی بی میں ہمیشہ امام حسین کی رخصتی پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں وہ اس وقت کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں, اس لیے کہ جو کوئی بھی زمین پہ گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر ہائے میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ہاتھ نہیں تھے. اب جب مولا عباس زمین پہ گر گئے تو چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا, تیروں کا تلواروں کا. تبرکہ نے دیکھا تو یہ کہہ کر مارتا تھا اور یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے, کوئی یہ کہتا تھا یہ سکائے زکیرہ ہے, کوئی یہ کہتا تھا یہ حسین کی سپاہ کا علمدار ہے, کوئی یہ کہہ کے تلوار چلاتا تھا یہ حسین کا بھائی ہے. ہاں مولا عباس کا علم برآمد ہوگا. بس امام حسین پہنچے لاش عباس پر, آنکھ زخمی ہے آنکھ زخمی ہے. ایک دفعہ آنکھ سے خون کو صاف کیا اور کہا بھیا عباس ہم تم نے ہمیشہ ہمیں آقا کہہ کے مخاطب کیا ہے, چاہتے ہی آخری لمحے میں تم ہمیں بھائی کہہ کے مخاطب کرو. کہا کہ اے آقا میری ماں نے تربیت ہی اس لیے کی تھی کہ ہمیشہ آپ کو اپنا خادم و غلام سمجھوں, مولا یہ کام نہ ہو سکے گا. مولا بس آپ سے ایک التجا ہے, وہ التجا یہ ہے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لانے کا, مولا پانی نہ لا سکا, شرمندہ ہو سکینہ سے, مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. جناب عباس کی لاش کو خیمے میں لے جانے کا ایک سبب اور ہے. علامہ بحر العلوم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ قبر حضرت عباس کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی, تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے ایک معمار کو ساتھ لیا اور ایک دفعہ چلے قبر کے پاس. جب قبر کے پاس پہنچے تو در حقیقت وہ معمار کہتا ہے علامہ یہ بتائیے یہ حضرت عباس جو اتنے بڑے قد کے مالک تھے قمر بنی ہاشم یہ چھوٹی سی قبر کا فلسفہ کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. علامہ نے اپنا امامہ سر سے پھینک دیا, زارو خطار رونے لگے, کہنے لگے تجھے نہیں معلوم جب میرا آقا زمین میں گرا تھا تیروں تلواروں سے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا, قتل ہوئے اربا اربا, دو شہید ایسے ہیں جن کی زندگی میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے, ایک علی اکبر کا جلاشا ایک مولا عباس کا جلاشا. اب امام حسین ایک دفعہ علم لے کے چلے خیام کی طرف, علم بڑا, سکینہ نے کہا آؤ بچوں آؤ, ارے چچا پانی لے کے آ.